ہم مل کر آپ درود پڑھنے محمد آل محمد. اس سے پہلے کہ میں مجلس کو شروع کروں خطبہ پڑھ کے، میری بھی یہ درخواست ہے انتظامیہ کی بھی کہ آپ لوگ جگہ کی فکر نہ کریں، جگہ بہت ہے، اور جو آج کل کے حالات کے پیش نظر فاصلہ ہے اس پہ جو جتنا فاصلہ رکھ لے بہتر سے بہتر، جو کہ حکومت کی بھی گزارش ہے، حکم ہے، اور سب فاصلہ کر لیں تاکہ انتظامیہ کا جو حکم ہے میرے لیے وہ بھی ہو جائے، میری بھی درخواست آپ تک پہنچ جائے، تو بعد میں آنے والے جو بھی ہیں ذرا سا پھیل کر بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے لیے ایک بہتر سے بہتر طریقے سے مزداری کر سکیں. درود پڑھیں محمد آل محمد. اس سے اچھے طریقے سے میں نہیں کہہ سکتا تھا، ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره والسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. درود پڑھیں محمد آل محمد. اللهم صل على محمد. زیارت معصومین میں معصومین کے فضائل، زیارت معصومین میں معصومین کے فضائل کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور دوسری تقریر ہے آج اس سلسلے کی. کل تک کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی جلدی جلدی ان کو بتا کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پروردگار کے ہر دور میں مقرب بندے رہے، نزدیک ترین بندے رہے، پروردگار نے ان کا احترام کیا، ان کے مقابلے میں کوئی دوسرے بندے اس کے رہے، عباد رہے، عبد خدا ایسے رہے کہ بندے تو یہ بھی تھے، خدا کے مخلوق یہ بھی تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. اور آخر تک یہ سلسلہ کہاں پر آیا؟ رسول خدا پر آ کر ختم ہوا. کیا مطلب ختم ہوا؟ یعنی آخری پیغمبر، آخری نبی رسول خدا آئے. اور پھر اس کے بعد ہر دور میں مختلف شخصیات ایسی تھیں کہ جو بہت بزرگوار تھیں، باکارامت تھیں، ان کی بڑی عظمت تھی، پاکیزگی اور طہارت تھی، جن میں میں نے تین خواتین کے نام لیے کہ وہ پیغمبر نہیں تھیں، نبی نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار قرآن میں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کو بیان فرما رہا ہے. جناب آسیہ کی دعا، جناب مریم کی ماں کی دعا، خود جناب مریم کی گفتگو، یہ تمام کی تمام چیزیں، اور پھر اس کے جناب موسیٰ کی مادر گرامی کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ پروردگار عالم نے پیغام بھیجا، قرآن میں موجود ہے کہ اوحینا الی امک ما یوحا، کہ جو ہم وحی کی جا رہی تھی وہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب وحی بھیجی، پیغام بھیجا. یہ وحی وہ نہیں ہے کہ جو انبیاء پر کی جاتی ہے، لیکن لفظ وہی ہے، حقیقت مختلف ہے. میں ایک اور جملہ کہہ کر آج بات کو آگے کی طرف لے کر جاؤں. آپ یہاں مجلس میں فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، اچانک آپ کے دل میں خیال آئے کہ مجھے اٹھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے. اب آپ کیسے طے کریں گے یہ خیال رحمانی ہے یا شیطانی؟ سوال ہے نا. اب اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہ میرے پاس خدا کا یہ حکم آیا ہے کہ میں اس وقت مجلس سے اٹھ کر چلا جاؤں، تو آپ کا ساتھ والا جو ساتھی ہے پوچھے گا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے ذہن میں آیا. کہے گا بھائی تمہارے ذہن میں آیا ہے کہ تم پیغمبر ہو، ولی ہو، کون ہو؟ کہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہے وہ خدا کا حکم ہے. آپ کہیں گے بس میرے ذہن میں آ رہا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ خیال شدت پکڑ رہا ہے، کہ مجھے اٹھ کر چلے جانا چاہیے, تو آپ کا دوست کہے گا کہ جتنا بھی شدید خیال ہو تمہارا خیال خیال ہے, تم پیغمبر ہو یا امام ہو, نبی ہو, کون ہو؟ اب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا عرض کریں, موسیٰ کی ماں نہ پیغمبر ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے, پروردگار خیال بھیج بھی رہا ہے اور وہ خیال بھیج رہا ہے موسیٰ کی ماں کے ذہن اور روح کے اوپر کہ جو فطرت مادری کے خلاف ہے. آپ کا یہاں سے اٹھ کر جانا فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے, فطرت مادری کے خلاف ہے کہ اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دو. اور ایک ناممکن امر کو بیان فرما رہا ہے, محال چیز کو, ناممکن چیز کو, کہ ہم اسے دوبارہ لوٹا کر تمہاری طرف بھیجیں گے. پروردگار, نیل کے دریا میں اتنے مگرمچھ ہیں کہ کچھ لمحوں میں وہ اگر ایک بہت بڑا سانڈ اور گائے اور بیل بھی ہو تو اس کو نگل لیتے ہیں, یہ چھوٹا سا بچہ اس کی کون حفاظت کرے گا؟ تو یہاں پہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پروردگار کے ساتھ انبیاء کی مانند, پروردگار کے ساتھ انبیاء کی مانند رابطہ صرف انبیاء نہیں رکھتے, وہ جب چاہے جس کے دل میں چاہے اپنا خیال ڈالے اور خیال حق لگے, اور ماں اپنے نو مولود نوزائیدہ بچے کو دودھ چھڑا کر دم سمندر کے حوالے کر دے, ذرا ہاتھ پیر نہ کپ کپائیں, اور اس امید پر بہن کو ساتھ بھیجے, وہ اس تمشی اختک, اور اپنی بہن کو ساتھ بھیجا, جاؤ دیکھتی رہنا یہ جھولا جا کر کہاں رکتا ہے. یعنی یقین ہے کہ سینکڑوں مگرمچھ دریائے نیل میں موجود ہیں, کوئی ہے طاقت جو بچائے گی, یہ جھولا اپنے مقام پر پہنچے گا. تو سرکار, یہ تھی موسیٰ کی ماں. اگر کوئی فخر موسیٰ ہو کہ جس کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات اکٹھے کر دیے گئے ہوں, جو رسول کا نفس ہو, رسول کو اس سے اتنی محبت ہو کہ جب رسول معراج پر جائیں تو پروردگار کہے محمد مصطفیٰ, پروردگار یہ تو مجھ سے بول رہا ہے یا علی مجھ سے بول رہا ہے, جواب یہ آئے کہ اے احمد نظر تو الی قلبک. یہ آپ کو اچھی لگی حدیث, بری لگے, جو بھی اس پہ اعتراض ہو امام ابو بکر مردوی اصفہانی پہ جا کر کیجیے گا, مجھ پر مت کیجیے گا, ان کی کتاب المناقب میں واقعہ لکھا, بڑی برگزیدہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب, روایت موجود ہے نام وہاں پر, وہ کہا کہ اچھا آپ جب گئے یا رسول اللہ بیائیے لغت خاطب کر ابو کا لیلۃ المعراج, شب معراج آپ سے پروردگار نے کس زبان میں کس لب و لہجے میں بات کی؟ تو رسول خدا نے یہ نہیں جواب دیا کہ کس کے لہجے میں بات کی, کہا کہ جب میں گیا تو میرے پاس آواز آئی تو میں نے کہا یا رب انت تو خاطب بنی ہم علی خاطب بنی, یہ تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی؟ تو پروردگار نے جواب دیا یا احمد انی لستو کا اشیائن ولا اصف و بشیئن, میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں, میں زبان کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں آواز کو ایجاد کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ نظر تو الی قلبک, میں نے اس مقام عبودیت پر جب مقام معراج پر رسول خدا گئے, لفظ پر توجہ کیجیے گا, مقام عبودیت پر رسول خدا ہیں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی. یعنی رسول خدا زمین پر ہو بندے ہیں, خانہ کعبہ میں ہو بندے ہیں, مکے میں, مدینے میں, طائف میں, جہاں بھی ہو بندے ہیں, بندگی کی تمام مراحل کو عبور کر چکے ہیں, لیکن خدا فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی, ایک رات میں کہاں سے کہاں آسمانوں کی سیر کرائی, بار الہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں رسول خدا موجود ہیں, ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں آواز آئی, رسول خدا فرما رہے انت تو خاطبنی ام علی خاطبنی, یہ تو گفتگو کر رہا ہے یا علی؟ سوال کیا تھا کہ رسول خدا کے وجود میں شک آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. پھر یہ دو پہلوؤں کے ساتھ رسول خدا نے گفتگو کیوں فرمائی؟ وجہ یہ تھی کہ مقام ہے مقام عبودیت, مقام ہے مقام فنا تام میں کلیہ, یعنی رسول خدا کی ذات باقی نہیں ہے, اب جو کچھ ہے اس کا لطف ہے, گفتگو وہاں سے آنی چاہیے, لہجہ علی کا ہے, آواز علی کی ہے, مقام عبودیت کا ہے, میں فیصلہ کروں تو کیسے؟ انت تو خدا سے خالی نہیں تھی, وہ کل والا جوان نہیں آیا تو یہ دوسرا اس کی جگہ جوان آئے گا. جو جوان ہیں بیچارے جو محبت کے ساتھ عزاداری کر رہے ہیں، جن کی ماؤں نے پال پوس کے ان کو بڑا کیا، واقعی محبت اہل بیت کے ساتھ، ان سب جوانوں کے لیے، ان کے ان ماؤں کے لیے جو اگر دنیا سے جا چکی ہیں تو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اگر موجود ہیں تو صحت اور طول عمر کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے. رسول خدا مقام معراج پر روایت امام ابوبکر مردوی اصفہانی کی، راوی کون؟ جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب. یہ ایک اور سوال ہے کہ ان کو یہ ضرورت کیا پڑی تھی پوچھنے کی کس زبان میں بات کی، اب یہ ان سے پوچھیں جا کر. روایت موجود ہے، کہا کہ جب ہوئی میں نے کہا پروردگار تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے یا علی مجھ سے گفتگو کر؟ میں نے بتا دیا آپ کے سامنے کہ رسول خدا نے سوال کیوں کیا. مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آواز ایسی آئے. شناخت کا تقاضا یہ ہے زمین کی کہ میں پہچان جاؤں میرے بھائی کی آواز ہے. تو اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ جواب دیا کہ لما نظر تو الی قلبک، اے احمد میں نے جب تمہارے دل پر نظر کی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. تھوڑی دیر کے رک جائے. اچھا مقام عبودیت ہے، محبت علی کی لے کر گئے ہیں. اب اگر ہم میں یہ کہوں کہ رسول خدا نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیت النبی، تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر اس کے قدم جم کے رہیں گے کہ جو تم میں سب سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت کرے، تو آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ سرکار اس کا جواب تو شب معراج مل چکا نا آپ کو. عبودیت کے عہدے پر فائز ہو کر گئے ہیں اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دل کی جانب دیکھا، سب سے زیادہ اس وقت اس مقام معراج پر جو تمہارے دل میں محبت ہے وہ علی کی ہے. بندے ہیں خدا کے، محبت ہے علی کی. پروردگار کو کہنا چاہیے تھا کہ اے محمد مصطفیٰ، یہ ہمارے بندے کی محبت اس وقت تمہارے دل میں کر کیا رہی ہے؟ مقام مقام عبودیت ہے، ہماری محبت لے کر آؤ. تو اب آپ کی سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ وہ مقام ہے. اب یہ امیر المومنین، اور اس کے بعد جواب آیا فخاطبتک بلہجۃ علی، اے محمد میں نے تمہارے ساتھ جو گفتگو کی علی کے لہجے میں کی، کیونکہ کئی یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو قرار اور سکون مل سکے. تو آپ کو جب امیر المومنین کا نام لیا جاتا ہے، اب اس میں کوئی کیسا ہی عمل کرتا ہو غلط ہے، عمل اپنا صحیح کرو. اور میں اپنے بچوں سے کہوں، ماتمیوں سے، بھائی دیکھو ہم تمہارا ایک حد تک دفاع کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ سے دفاع خارج ہو جاتا ہے. اور یہ ماتمی بچے بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کے سے کیا بات کہہ رہا ہوں، کہ ہم تمہارا دفاع ایک حد تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم میں طاقت نہیں ہے. ہم تمہارا دفاع کرتے ہیں، تم بھی ہماری بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کچھ ذرا سا. کہا کہ تاکہ تمہارے دل کو سکون مل سکے. اب اگر علی بن ابی طالب کا نام آئے، مدح سرائی ہو، آپ کے دل کو سکون ملے، تو یہ تو اب سنت رسول ہے کہ علی کے دل کی محبت رکھ کر دل میں سکون آئے. تو یہاں پر اگر مادر موسیٰ کو پروردگار پیغام دے دے اور موسیٰ کی ماں کو ڈر نہ لگے، تو اب آپ یہ کہیں کہ مادر علی بن ابی طالب طواف کر رہی تھی، جب دیوار پھٹی تو ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ کی مادر گرامی سے کہا تھا جھولے کو دریا میں پھینک دو تو ہمت کیسے ہوئی؟ تو آپ جواب دیں گے وہ اس مقام پر تھیں کہ سمجھ گئیں خدا کا وعدہ ہے، خدا بتا رہا ہے کہ انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین. خدا کا وعدہ آ گیا، ذہن میں خیال آ گیا، خدا نے خیال بھی بھیجا، خیال کی ضمانت بھی بھیجی. بھائی یہی سوال ہے نا، حضرت ابراہیم نے کیوں شک نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے العیاذ باللہ نعوذ باللہ شیطانی خواب ہو کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. خدا جب پیغام دیتا ہے تو اس کے ثبوت بھی فراہم کرتا ہے کہ ہماری طرف سے پیغام ہے، تاکہ پیغام لینے والا شک میں مبتلا نہ ہو، ورنہ خدا کا لطف و کرم اور عدل و انصاف کہاں جائے گا؟ پروردگار حکم دیا تھا، ثبوت نہیں دیا تھا. لہذا جب کام ہوا یہ کہ دیوار پھٹی تو اس سے پہلے ثبوت آ جانا چاہیے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت دو طرح کے ہیں، ایک ثبوت بتاؤں گا، دوسرا ثبوت نہیں بتاؤں گا. پہلا ثبوت یہ کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد آئیں ابو طالب کے پاس، والی سرتاج، اے مالک کیا ہوا؟ خوشخبری، بھاوج کیا بیٹا ہوا ہے آپ کے بھائی عبداللہ کیا، نام محمد رکھا گیا، احمد رکھا گیا. بہت خوش آئیں، خوشی کے ساتھ آئیں، کہا کہ اس میری سب تنفانہ ابشرک بغلام مثل ما خل النبوہ، 30 برس صبر کر لے، ایسے ہی بچے کی تجھے خوشخبری دوں گا جس میں ہر یہی خصوصیت ہوگی سوائے نبوت کے. تو یہ دیوار پھٹی نہیں ہوئی، کیا ہوا بھائی؟ بہرحال جو بھی ہوا، پہلا اور آخری فرزند ہوا جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا. اور اسی لیے عرب شعرا، اردو شعرا، فارسی شعرا، سب نے امیر المومنین کا ایک لقب کہا ہے، یا ولید البیت، یعنی خدا کے گھر میں ولادت ہوئی، خدا کے گھر میں ولادت ہوئی. تو پیغامات جب آتے ہیں، میں یہاں تک کیوں لے آیا آپ کو، 13 رجب کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ایسے آئی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب پیغام آتے ہیں تو خدا پیغام دیتا ہے ثبوت کے ساتھ. تو یہاں تک ہماری بات ہو گئی. لہذا اب اگر جناب زینب آپ کو کربلا کے سفر میں دکھیں ایک خاص وقار کے ساتھ، ایک خاص صبر و ضبط کے ساتھ، تو پھر یہ مت کہیے گا. ابو الفضل عباس اگر آپ کو ایک مقام پر دکھیں، شہزادہ علی اکبر دکھیں، جناب قاسم دکھیں، کیف الموت عندک، موت کیسی، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی، پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ 13 برس کا بچہ، یہ 4 برس کی بیٹی، بھائی گھرانہ ہے نبوت کا. یہ کیسے ہوا کہ 13 برس کا اسماعیل جب 90-95-100 برس کا ضعیف العمر پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تم کو ذبح کر رہا ہوں. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو انجام کر لیجئے. میں کہوں گا جناب اسماعیل باپ نے یہ کب کہا کہ حکم ہے؟ باپ تو کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا. جناب اسماعیل جواب دیں گے کہ دیکھو ہمیں پتا ہے، اگر ہم یہ کہیں آپ تو ابھی پیغمبر نہیں ہیں 13 برس کے بچے، تو جواب آئے گا دیکھو انبیاء کے گھرانوں کے بچوں کی قدر و منزلت تو سمجھو. یہ تمہارے کسی، اچھا ہم لوگ بڑے عجیب ہیں، ویسے بڑے عجیب ہیں ہم لوگ، بہت زبردست قوم ہیں. جب بڑھانے پہ آتے ہیں تو اپنے اپنے مرجع تقلید کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ، میں مرجع تقلید کی نالین اٹھانا فخر کا باعث ہے میرے لیے، لیکن اتنا بڑھاتے اتنا چڑھاتے. بھائی آپ کے مرجع، یہ واقعہ، یہ تو 15 برس کے تھے، قبلہ مرجع تقلید تھے، اچھا صحیح، تو ٹھیک. جناب قاسم 13 برس کے تھے، 13 برس کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ میں تب تمہارا مرجع تقلید اتنے برس کی عمر میں وہ کر سکتا، تو امام حسن کا بیٹا یہ نہیں کر سکتا. تو جس نے، جو معصومین کی گود میں آنکھ کھولے، پتہ نہیں کس فکر کی پیداوار ہے یہ سوچ، اس کے بارے میں آپ ذرا بہرحال دیکھا جائے گا، اس کو چیک کیا جائے گا. اور میرا مرجع تقلید ہے، میں اس کو بڑھا چڑھا ہوں، آپ کا مرجع تقلید ہے، آپ بڑھا چڑھا رہے ہیں، تمام مراجع ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن دیکھیے اپنے عقیدے کو، جو عقیدہ پوچھا جائے گا آپ سے وہ آئمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آئمہ کے بچوں اور فرزندان کے بارے میں پوچھا جائے گا. احترام بالکل واجب مرجع تقلید کا، احترام بالکل واجب. مقدس لوگ، عادل لوگ، فقی، مجتہد، اہل بیت کی روایات کو دیکھنے والے. لیکن آپ اہل بیت کے سے، گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو، ان کی اولادوں کو، جو بلا فصل امامزاد ہیں، جن کے لیے احادیث آئی ہیں، جن کے مقامات کا ذکر کیا گیا، ان کو بڑی احتیاط سے بات کیجیے، ان کے بارے میں بہت احتیاط سے سوچیے، ان کے بارے میں بہت احتیاط سے گفتگو کیجیے. اور ایک اور جملہ کہوں، ان کے بارے میں بہت احتیاط سے نوحے اور منقبت لکھو اور پڑھو. اس بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہماری؟ تو عزیزان گرامی، یہ اب اگر لوگ یہ ایسے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کی قبریں جہاں پر ہیں، ان کی قبریں جہاں پر ہیں، جس مقام پر ہیں، وہ قبر احترام کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ میں نوجوان بہت مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں ایک سیدھی سادھی مثال دوں کہ سرکار آپ جب کسی کے بھی ملک میں جاتے ہیں، اس ملک کے شہدا ہیں، ہمارے ملک کے شہدا ہیں، کسی کو ستارہ امتیاز ملا ہے، نشان بصالت ملا ہے، نشان حیدر ملا ہے، اگر اس کے روٹ میں ہوتا ہے، رستے میں ہوتا ہے، ملک کا فلاں صدر آئے ہوئے، وزیر اعظم آئے ہوئے، یہ جائیں گے، پھول کی چادر ایک الگ طریقے سے چڑھائی جاتی ہے، ایک خاص طریقے سے چڑھائی جاتی ہے، ایک خاص طریقے سے جایا جاتا ہے، خاص فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، یونیفارم ان کا خاص طرح کا ہوتا ہے، خاص طرح سے چلا جاتا ہے، خاص طرح سے چادر رکھی جاتی ہے، اتنے قدم پر پیچھے ہٹا جاتا ہے، اتنے قدم آگے چلا جاتا ہے۔ اب اگر آپ جائیں کربلا اور آپ سے کہا جائے دایاں پیر رکھیے، الٹے قدموں آئیے، زری کی طرف پیٹ مت کیجیے، یہ کیا بات ہے؟ ذرا وہاں کر کے دکھائیے۔ رسول اللہ کے بچوں کی خبر ہے، بیٹوں کی، اولاد کی، کیا احسان ہے ان دو شہزادوں کا، امام حسن امام حسین کا، کیا احسان ہے؟ ایک احسان ہے کوئی؟ سو، دس؟ ایک لفظوں کے لحاظ سے چھوٹا سا احسان، اور معنی کے لحاظ سے زمین اور آسمان سے بڑا، آخرت دنیا سے بڑا۔ وہ کیا؟ اگر ان دونوں بچوں کو ہٹا دو تو پھر ان کی ماں کے ذکر کو بھی ہٹاؤ تاریخ سے، پھر ان کی نانی کے ذکر کو بھی ہٹاؤ۔ اگر ہٹا دیا نا جناب خدیجہ کو، جناب سیدہ کو اور حسن حسین کو، پھر سورہ کوثر کا رہنا قرآن میں مشکل ہو جائے گا سرکار۔ تفسیر کس کی لاؤ گے؟ کون ہے انا آتینا کل کوثر؟ یہ انا آتینا کل کوثر کا، یعنی جناب خدیجہ نے نبی کریم کی آغوش میں اس دختر گرامی کو عطا فرمایا کہ جو دختر گرامی سیدہ نساء عالمین تو قرار پائی، اگر خواتین کے ساتھ مقابلہ ہو سیدہ کا تو مریم بہت پیچھے، آسیہ بہت پیچھے، حاجرہ بہت پیچھے، حوا بہت پیچھے، آسیہ بہت پیچھے، سیدہ نساء عالمین۔ اس فضیلت کا مجھ سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ جس فضیلت کا ہم سے تعلق ہے وہ یہ کہ اگر نہ ہوتی آغوش سیدہ تو انا آتینا کل کوثر آغوش میں کس کے پلتی، یہ بتاؤ۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ صاحب اس یہاں پہ کھڑو گے، دو منٹ کی خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیے گا، کیونکہ آپ کمیونسٹ ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، یہ ہمارے شہدا ہیں، دو منٹ کی خاموشی۔ اچھا آپ مسلمان ملک ہیں، یہاں فاتحہ پڑھ لیجئے۔ تو سرکار مجھے یہ بتائیے کہ جس نے آپ کے ملک کا دفاع کیا، آپ کے وجود کا دفاع کیا، ہم پر احسان ہے، قبر پر جائیے احترام کیجئے۔ ارے جس نے قرآن کا دفاع کیا، جس نے رسول کی نسل کا دفاع کیا، اگر وہ نہ ہوتی رسول کی نسل ختم ہو جاتی، اس کی قبر کی اہمیت کیا ہے بتاؤ نا مجھے۔ درود پڑھیں بلند آواز سے، محمد آل محمد۔ روایات ہیں، حدیثیں ہیں، باپ کی قبر پر جاؤ اس طرح سے جانا، ماں کی قبر پر جاؤ اپنے اس طرح سے جانا، ماں کی قبر کا احترام کرو، فاتحہ پڑھو ہر جمعے کے دن جاؤ، یہ مسلمانوں کا ہے نا، جاتے ہیں فاتحہ کیوں؟ یہ اس نے تمہیں وجود دیا۔ باپ کی قبر پر جاؤ، اس نے تمہاری تربیت کی، تمہارا باپ ہے۔ کون ہے باپ؟ یہ غیر معصوم نمازی تھا، گناہ بھی کرتا ہوگا، نہیں کرتا ہو، گناہگار ہے، ہم سب گناہگار ہیں، غیر معصوم ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچے، وہ اولادیں کہ جن کے ذریعے رسول خدا کی شخصیت محفوظ رہ جائے، مجھے آپ یہ بتائیے، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ المرء یحفظ فی ولده، انسان اپنی اولاد کے سائے میں محفوظ رہتا ہے، انسان کی شخصیت اس کی اولاد کے سائے میں کب رہتی ہے؟ کہ جب اولادیں ناخلف نہ ہوں بلکہ خلف صالح ہوں، نیک اولاد ہو، کہیں صاحب کتنی نیک اولاد ہے، کس طرح سے اس کو رکھا، تو یہ کون ہے؟ یہ نیک اولاد ہے۔ تو رسول خدا کی اولاد کی نیکی کتنی ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، کتنی ہے نیکی؟ ایک سوال پیش کر رہا ہوں کہ بھائی نیک اولاد ہو تو وہ اپنے باپ دادا کی شخصیت کو بچا کر رہے، بھائی بڑا نیک بچہ ہے، اس کا باپ بھی بڑا نیک تھا، یہ بھی نیک ہے، اور واقعا خدا مغفرت کرے اس کے باپ کی قبر پر نور کی بارش ہو، برزخ میں مقام وسیع ہو، کتنی اچھی تربیت کی ہے، نگاہیں پاک، زبان تمیز، حلال کماتا ہے، کسی کو کوئی غلیظ زبان نہیں، خواتین کا احترام، بچوں کا احترام، محلے میں خواتین بھی تعریف کرتی ہیں کردار کی، بچے بھی۔ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. نیکیاں ہوتی ہیں نا ہمارے آپ کے محلوں میں. اب میرا سوال ہے رسول کے بچوں کی نیکیاں کتنی ہیں؟ سوال ہے. اب میں اب جواب دیتا ہوں اور پھر شرک اور توحید کی گفتگو, جس کو سن کے شاید آپ لوگ کہیں مولانا یہ کیا بور گفتگو, یہ کوئی دینیات کی کلاس میں بیٹھیں گے فرائیڈے کی؟ یہ تھوڑی سی سن لیجیے شرک کی گفتگو آپ اور توحید کی, کیونکہ قبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے شرک و توحید کی گفتگو. اور رسول خدا کے بچوں کی نیکیاں کتنی ہیں تو قرآن سے پوچھتے ہیں پھر حدیث سے پوچھتے ہیں, قصہ ختم کر کے آگے بڑھ جائیں, زیادہ رکیں نہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ نار حامیہ. جس کے نام عمل کا ترازو وزنی ہوگا نا, وزن ہوگا. اچھا مجھے نہیں پتا وہ ترازو ہے کہ نہیں, یہ کراچی میرے بچپنے میں لڑکپن میں ہوتے تھے, وہ کاٹا ہوتا تھا تو ادھر دال رکھی ادھر بانٹ رکھا, دال کا پلڑا نیچے گرا, اچھا دال زیادہ ہے نکال دی, ایک کلو کے برابر ہو گئی. صحیح, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ ہے دال, وزنی ہے پلڑا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو کیمیکل بیلنس آ گیا, ڈیجیٹل پتہ نہیں لگتا کانٹا کہاں گیا کہاں نہیں گیا. اب جب یہ سلسلہ ہے آپ نے تولا, مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ نہیں ہے, واقعی مجھے نہیں پتا, بچوں کو بتا رہا ہوں, بچے میرے سامنے شکل دیکھ رہے ہیں عجیب انداز سے کہ وہ ترازو کانٹا ادھر ادھر جاتا تھا. بڑوں کو یاد ہے, مجھ سے کچھ چھوٹوں کو بھی یاد ہے, میرے برابر والوں کو تو یاد ہوگا, بزرگوں کو بھی یاد ہوگا. تو آپ کہتے ہیں پلڑا بھاری ہے, ٹھیک ہے پلڑا بھاری ہے, کوئی کھیل ہو رہا ہے صاحب فلاں ٹیم کا پلہ بھاری ہے یا پلڑا بھاری ہے, یعنی وہ حاوی ہے, ہے نا. دال زیادہ ہے تو اس کا پلڑا جا رہا ہے, دال کا پلڑا یا پلہ بھاری ہے. رسول خدا کے بچوں کی نیکیوں کا پلہ کتنا ہے یا پلڑا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس کا نام عمل ترازو, ترازو بھاری ہوگا, ثقلت بھاری ہوگا, فہو فی عیشۃ راضیہ, ایسی زندگی گزرے گی اس کی قیامت کے بعد برزخ میں اور حساب کتاب کے بعد کہ خوش رہے گا, راضیہ. وما من خفت موازینہ, جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا رہے گا, فامہ حاویہ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, نار حامیہ, بڑی خطرناک جہنم کی آگ ہے. تو قرآن کہاں پر لا کر جہنم اور جنت کو تقسیم کر رہا ہے؟ تقسیم کر رہا ہے ترازو کے بھاری ہونے کو اور ہلکا ہونے کو. اچھا ایک بات سنی, دوسری بات بھی سن لیجئے. قرآن نے جب کہا من ثقلت موازینہ, جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا, تو یہ نہیں کہا وہ جنت میں جائے گا, کہا فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ بڑی مسرور کن خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا, یعنی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکھ درد رتی برابر نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ یعنی ترازو کا پلڑا کا بھاری ہونا, زندگی تمہاری ٹھاٹ سے گزرے گی اب, لیکن جو نہیں ہوگی جس کی ترازو ہلکا ہوگا تو وہ جائے گا کہاں پر؟ جہنم میں, نارن حامیہ, تسلا نارن حامیہ, بڑی خطرناک آگ ہے, اس سے جا کر وہ ملاقات کرے گا. تو مسئلہ آ گیا بھاری اور ہلکا ہونے پہ. اب اگر رسول خدا حج سے واپسی پر غدیر میں ایک جگہ روک کر یہ کہیں کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ دیکھو ایک تو ہے قرآن, دوسرے میرے بچے میرے اہل بیت. تو اب آپ کو رسول کے بچوں کی, رسول کی اولادوں کی نیکی کا وزن پتہ لگا؟ رسول کے بچوں کی نیکی پر بات کبھی مت کرنا, اس پر بات کرو کہ ان کے پیچھے چلنا ہمارے نام عمل میں وزن دے گا. کتنے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں؟ 1 ارب, کل 10 ارب, پرسوں 50 ارب, رسول خدا سے پہلے یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اگر اپنے نام عمل میں, ترازو میں عمل کے بھاری پن لانا ہے, پلڑے میں وزن لانا ہے, تو قرآن اور اہل بیت کو لے کر چڑھنا ہوگا. اب یہ مت کہو حسن حسین کس مقام پر تھے, حسن حسین کی نیکیاں کس مقام پر تھیں, چھوڑ دو تم گن نہیں سکتے. جن بچوں کی نالین پشت رسول خدا پر آ جائے, جس پشت کو دیکھنے کے لیے مسلمان کہیں جو مہر نبوت کو دیکھ لے وہ جنتی ہو گیا, اس پشت پر حسن حسین کو سوار کریں. اور یہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, پھر مثال دوں گا. ایک دفعہ رسول خدا سے کہا ہمارا ناکا کہاں ہے؟ دیکھا کہا بیٹا ہم تمہارے ناکا ہیں. ختمی مرتبت ہم بیٹھ گئے, یہ سنا ہے واقعہ آپ نے. اب واقعے سے نتیجہ بھی تو نکالیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اگر حسین ابن علی باہر آئیں مدینے کی مسجد سے اور جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ کرام، حافظ، قاری، متقی، عابد، زاہد، اگر حسین کہیں اے جابر ہمارے لیے ناقہ بن جاؤ، جابر کہیں صاحبزادے کیا بات کر رہے ہیں، نبی کا صحابی ہوں، حسین کیا کہیں گے کس کے صحابی ہو؟ اس کے صحابی ہو نا، اس کی سنت پہ چلتے ہو، ہم نے تو ان سے کہا وہ تو خود ناقہ بن گئے۔ تو ہر صحابی کے لیے لازم تھا کہ چار حیض پہنوں کے بل پھر اپنے کپڑے گندے ہونے کی فکر نہ کرے کہ مدینے کی گلیوں میں، اب حسین کے لیے ناقہ بننا پڑے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا منع کر دیں، سنت کو ٹھکرایا آپ نے، من رغب عن سنتی، جو بھی سنت سے بے رغبت ہو جائے فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے۔ اب نماز روزہ آپ کا گیا، آپ کو حسین کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ غدیر کے موقع پر جب آیت ہوئی اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس خطبے میں رسول خدا نے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ قرآن نام ہے کس چیز کا؟ کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ کا۔ قرآن نام ہے کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ کا، اہل بیت نام ہے قرآن کی عملی تفسیر کا۔ یعنی اگر تم اپنے عمل کے ترازو میں وزن لانا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا حسن حسین کے وجود کا وزن کتنا ہے؟ کوئی بھی درویش ہو، صوفی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتار ہو، کسی بھی مرحلے پر ہو، تمام کے تمام لوگ ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، ان کو یہ کرنا پڑے گا، بڑی تپسیا کی ہو، بڑی ریاضتیں کی ہو، بڑے چلے کاٹے ہوں، پہاڑ میں جا کر دعائیں ہوں، ہزاروں کرامتیں دکھا دیں، لیکن اگر حسن حسین کی محبت نہ ہوگی سارا کا سارا عرفان دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ وزن آتا ہی حسنین کی محبت سے ہے۔ بھیجے محمد آل محمد، اب سوال ایک رہ جاتا ہے۔ دیکھیے اب میں نے اتنی دیر آپ لوگوں کو اس رات کے پہر میں جگا کر رکھا، اب آپ سنیے ذرا سے دوسرے طرح کی گفتگو۔ بھائی قبر پہ جانا شرک ہے، مسجد میں جانا، آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، دعائیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو میرا پہلا سوال یہ کہ شرک ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ مانا قرآن میں آیا غلط ہے، یا تمہیں قرآن کی بات ماننی ہے تو پھر جا کر آیا مباہلہ کو دیکھیے، آیا تطہیر کو دیکھیے، پھر اب قبر کی بات کی جائے تو آپ کہنا قبر پہ جانا شرک ہے۔ تو پہلے میرا سوال یہ کہ شرک ممکن ہے کہ نہیں؟ میں اس گفتگو کو آگے واضح کرنے کے لیے جلدی جلدی مراحل کو گزاروں کہ دیکھیے چھٹے امام کا زمانہ ہے، حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اچھا میں ایک بات یہاں پہ بتائی، دیکھیے محرم آتا ہے نا تو عجیب و غریب قسم کے چیزیں، مسائل شروع ہونے لگتے ہیں، بہت سارے بہت بڑے بڑے مفکرین پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ اپنا لے کر، ان ایک میسج آئے گا میرے پاس، ہمیشہ آتا تھا الحمدللہ، اس سال نہیں آیا، لیکن بہرحال کہ اگر تم نے میری شہادت کا مقصد نہیں سمجھا تو تم روتے روتے مر جاؤ، تم پر میری لعنت پڑتی رہے گی اور مجھے تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا مقصد سمجھ کے روگے تو حسین کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ سوائے درود نعرہ حیدری کے میری درخواست ہے اپنے نوجوان بچوں سے، جو ماحول ہے ہم قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں، آپ کا جوش بہت ہے، بعد میں آ کر میرے کان میں نعرہ لگا دیجیے گا۔ دشمنی کی بات تھوڑی کہ ہم تو یہاں پر ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے حدیث کا ریفرنس پوچھیے کہاں پر ہے، آپ دیکھیے کیا ہے، واقعہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پڑھیے، کوئی بھی صاحب جتنی بھی بہترین تفسیر بیان کرے، تشریف، اب مشکل یہ ہے کہ میں دیکھیں مجلس کسی کی نہیں سن رہا، نہ میرے پاس کوئی اطلاع ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پر بھانت بھانت کی اتنی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ کسی پہ بھی آپ کوئی ایک بھی ایک صحیح بات بتائیں غلط باتوں کو ہٹا کر, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص اس پر بول چکا ہوتا ہے. تو یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, نہ میں نے کوئی مجلس سنی ہے, نہ میرے پاس کوئی اطلاع ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن کیونکہ آئمہ نے بتایا, امام امین مومنین کا ارشاد ہے, یا کمیل خز انا تکن منا, کمیل دین ہم سے لو, ہر چیز ہم سے لو, ہم میں سے ہو جاؤ گے. تو یاد رکھیے آپ کہ پریشانی کی بات نہیں ہے جب تک آپ کے گھر میں مفاتی موجود ہے, صحیفہ سجادیہ موجود ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ مولانا بہت موٹی ہے, انڈیکس تو پتلا ہے 4 صفحے کا. دیکھو کہاں پر امیر مومنین نے اہل بیت کے اوصاف بیان کیے, اس کو مارک کر کے رکھیے, فارغ وقت میں پڑھا کیجئے. زیارت جامعہ کبیرہ انشاءاللہ توفیق رہی تو اسی مجلس میں آئے گی آپ کے سامنے. زیارت 10 محرم کو پڑھی جانے والی زیارت, ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے پڑھیے, ترجمہ پڑھیے, غور سے پڑھیے. اب پھر خدا کے لیے ہم مولویوں سے کہیں تو تم لوگ آزاد ہو جاؤ بھائی, کہیں تو رہائی پاؤ. مولانا زیادہ 40 نہیں پڑھی, 10 محرم والی زیارت نہیں پڑھی, پڑھو جا کر نا. 4-5 محور سے زیادہ چھٹے محور پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. چھٹا محور آپ لائے کہاں سے عاشورہ کا, ساتواں آپ لائے کہاں سے عاشورہ کا, کسی حدیث میں نہیں ہے, کہیں پر نہیں ہے. کتاب الحجت میں کوئی حدیث ہے؟ بہار میں علامہ مجلسی نے کہا ہے, اصول کافی میں ہے, غیبت نعمانی میں ہے. حدیث سلسلہ کیا ہے؟ واقعہ کربلا تھا کیا, حقیقت کیا تھی؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے. امام صادق سے پوچھا کہ واقعہ کربلا کیا ہے, امام محمد باقر سے پوچھا کبھی کیا ہے, امیر المومنین سے پوچھا, رسول اللہ سے پوچھا, کبھی کسی سے پوچھا, کبھی حدیث پڑھی, کبھی سنی. حدیثوں کو دیکھیے, ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے پڑھو کہ فلانی زیارت میں سے یہ بات نکل رہی ہے, فلانی زیارت میں سے یہ بات نکل رہی ہے, فلانی زیارت میں سے یہ بات نکل رہی ہے, تاکہ آپ کو ہر شخص ممبر پہ بیٹھ کے, کوئی آپ کے سامنے یزید کی تعریف کر کے آپ کو بیوقوف نہیں بنائے گا, دھول نہیں جھونکے گا آنکھوں میں آپ کی, امام حسین کی بات کر کے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا, امام حسین رسول اللہ کی قرآن کے ذریعے بات کر کے دھول جھونکے گا آپ کی آنکھوں میں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے, اپنی نسل کی تربیت کی, جس کے پاس مفاتیح الجنان ہے, صحیفہ سجادیہ, جا کر دیکھیے کہ امام سجاد امام معصوم ہے, جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں سوائے محمد آل محمد پر درود کے کچھ ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ مسئلہ یہ ہے کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں نام عمل ترازو کو بھاری کرو. کھول کے دیکھیے, ترجمہ پڑھیے زیارتوں کا, گھبرانے کی ضرورت. مولانا غلط سمجھے, میں کب کہہ رہا ہوں, آپ فتویٰ دے رہے ہیں, آپ جا کر پڑھیے, دیکھیے, اس کا مطالعہ کیجیے, اپنی ایک ذہنیت بنائیے کہ زیارت عاشورہ کیا کہہ رہی ہے, جامعہ کبیرہ آل یاسین کیا کہہ رہی ہے, فلاں زیارت کیا کہہ رہی ہے, عرفے کی زیارت کیا فرما رہی ہے, رجب کی زیارت کیا کہتی ہے. ان زیارتوں کا ترجمہ پڑھیے. اگر بزرگ ہیں نہیں پڑھ سکتے, نوجوان ان کو پڑھ کے سنو روزانہ 10 منٹ 15 منٹ. دین کے سلسلے میں بہت ہی کم لیس بودرڈ ہیں, یعنی بہت کم ہم اہمیت دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مانا انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. ہر شخص کی تحلیل ہے, تجزیہ ہے, کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. آپ کو غلط لگے صحیح لگے, علمی طریقے سے بات آگے بڑھے. یہ میں آپ کو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کہہ رہا, میں اکیڈمک بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے انداز سے آپ مفاتی کھول کر دیکھیں. عرفے کے دن دعا پڑھیں آپ امام سجاد کی, ترجمہ پڑھیں کسی بھی دن جب بھی دل چاہے, تاکہ ذہنیت ایک سطح پر آ سکے, آپ کا ایک ذہن بن سکے, آپ کا ایک شعور بیدار ہو سکے. یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ انہی دعاؤں کے ذریعے, ان کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے. بات کہاں تھی, کہاں چلی گئی؟ تو بہرحال رسول خدا نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, ایک تو میرے گھر والے اور دوسرے میرے یہ قرآن جو چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ دو بھاری چیزیں, تیسری کوئی چیز نہیں ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ان دو چیزوں کے سہارے رہنا ہے, ان دو چیزوں کے سہارے چلنا ہے. جب بھی کوئی بات کرے تو آپ یاد رکھیے, کبھی کوئی آپ سے کہے وہاں سے آپ درس لیجئے, وہاں سے آپ کہیے کہ سرکار یہ میرے مرجے کی توضیح, کوئی بھی مرجے آپ کا میرے لیے محترم ہے, سب آپ کے لیے بھی مرجے محترم ہے, ہمارے تمام مراجے جن جن کی توضیح مسائل ہے, جن جن کی شہر میں دنیا میں تخلیق ہوتی ہے, ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے. لیکن آپ سے کوئی ایسی بات کرے, سیدھا سا سوال ہے, بھائی یہ میرے مرجے کی توضیح مسائل میں تو نہیں ہے. آپ کو بہرحال بات بہت ساری طویل ہے, اور میں کیا کروں, ساری باتیں کرنے بیٹھ گیا تو بہت سی باتیں شاید سمجھ میں بھی نہ آئے, لیکن آپ اس کو جاگتے رہیے, چوکنے رہیے. تو شرک کی بات ہو رہی, چھٹے امام کا زمانہ تھا. ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس, صحابی, کہ یا ابن رسول اللہ ما معنی اللہ اکبر, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, 5 وقت کے نمازی ماشاء اللہ سے, اور بہت سارے لوگ نماز تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے آپ سے پوچھا جائے؟ ہر شخص بتا سکتا ہے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے. اور اگر میں پوچھوں مجمع میں سے آواز آئے, یہی آواز آئے گی نا, اللہ سب سے بڑا ہے, یہی آواز آئے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ امام نے یہ معنی نہیں بتایا. امام نے کہا ماذا یقولون الناس, لوگ کیا کہتے ہیں, پہلے یہ تو بتاؤ تم کیا لے کر آئے ہو ہم سے پوچھنے کے لیے. کہا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء, جو آپ نے کہا وہی اس نے کہا, کہ اللہ ہر سے چیز سے بڑا ہے. امام صادق نے, آئمہ کی ایک روش تھی, غلط بات کو یہ نہیں کہتے تھے غلط ہے فوراً, بہت کم کہا ہے, ایک ایسا سوال کرتے تھے کہ غلط بات کہنے والا متنبہ ہو جائے, چوکنہ ہو جائے. کہا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے رسول اللہ؟ فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. امام نے کہا کہ اکان سمت شیون, کیا خدا کے برابر کوئی چیز مقابلے کے لائق بھی ہے کہ کہی جائے خدا اس سے بڑا ہے؟ امام نے کوئی فلسفہ بیان کیا, کوئی منطق بتائی ہے, کوئی کلام عرفان تفسیر؟ سلمان فارسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں امام, کیا امام نے کہا اکان سمت شیون, وہاں پہ کوئی چیز تھی کیا خدا کے بعد برابر میں جو مقابلہ کیا جا سکے؟ راوی سٹ پٹا گیا, کہا کہ بات تو صحیح ہے. کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر من ان یوسف, خدا جتنے بھی لوگ قیامت تک کے لیے ہر حال میں مل کر جو توصیف بیان کریں, خدا اس توصیف سے بھی ماورا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں, ہم تم لوگ اللہ اکبر جو فاطمہ کا بیٹا بیان کر رہا ہے اس کا مقابلہ کر نہیں سکے؟ جب صحیفہ سجادیہ کا علم کے دریا بہیں گے, جب نہج البلاغہ کے علم کا دریا بہے گا, جب صحیفہ فاطمی کا دریا بہے گا, جب امام صادق اور امام باقر کی روایات کے دریا بہیں گے, تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سرکار اللہ اکبر کا معنی تو امت کر نہیں پا رہی. یعنی وہ جو معنی, مولانا حرج کیا ہے؟ حرج یہی تو بتا رہے ہیں صادق آل محمد کہ جو تم معنی لے کر آئے ہو وہاں پہ توحید ڈگمگا جائے گی. تم خدا کے برابر کھڑا کر کے ایک چیز کو کہہ رہے ہو, تو امام نے کیا فرمایا, کوئی چیز اس قابل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ذات کے وجود کو فرض کر کے خدا کے وجود کے ساتھ مقابلہ موازنہ کر کے خدا کو بڑا کہا جائے. یہ کہو کہ جو تم توصیف بیان کرتے ہو اس میں خدا سما نہیں سکتا, وہاں پر توحید خطرے میں پڑ گئی, یہاں توحید عروج پر پہنچ گئی. تو اب قاعدہ کیا آیا, کوئی چیز خدا کے برابر آ نہیں سکتی, آ گیا نا. اب اس پر رکے رہیں گے آپ, دیکھیے اب مجھے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے من یشرک باللہ, عجیب جملہ ہے, عجیب آیت ہے قرآن مجید میں, فرما رہا ہے دیکھو ان اللہ یغفر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, خدا شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں کرے گا, لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اس کی مشیت چاہے گی تو وہ ان کو معاف کر سکتا ہے. اب اس کی مشیت کن کے بارے میں چاہے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے, لہٰذا میں بات نہیں کر سکتا. تو شرک کو نہیں بخشے گا, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. تو اب بات آ گئی شرک پر, آپ جاتے ہیں قبر پر, کبھی زری سے لپٹا رہے ہیں اپنے آپ کو, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی زری کو چوم رہے ہیں, کبھی دروازے کو چوم رہے ہیں, یہ سب شرک ہے. تو سرکار جب معذرت کے ساتھ وہ جب 14 اگست کو پریزیڈنسی میں آپ کو بلایا جائے نا, تو وہاں پر بھی جھنڈا ایک ہوا میں جا رہا ہوتا ہے, تو مت جایا کیجئے دیکھنے کے لیے, کیونکہ یہ بھی غلط ہے. بھائی جھنڈا یعنی علم, علم تو علم ہے, چاہے ابو الفضل عباس کا ہو چاہے پاکستان کا ہو, تو فرق کیا ہے اس علم میں اور اس علم میں؟ ہمارے لیے تو فرق واضح ہے بہت, لیکن اگر غلط ہے تو کسی بھی پرچم کی شبی غلط ہے, اور اگر جائز ہے تو ہر پرچم کی شبی جائز ہے. تو سرکار اس پرچم میں اور اس پرچم میں فرق حقیقت کے لحاظ سے ہے, لغت کے لحاظ سے نہیں ہے. نوجوان بچے پریشان ہو گئے, حقیقت کے لحاظ سے پرچم میں فرق ہے, لغت کے لحاظ سے نہیں ہے. لہذا جب آپ نے کہا کہ صاحب پرچم تو پرچم ہے, بچے کو میڈل ملتا ہے, وہ ایک دفعہ میڈل کو چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, صاحب بچپن میں باپ مر گیا تھا, باپ کو نہیں دیکھا, باپ کا دوست آتا ہے کہتا ہے آپ کے والد کی تصویر میرے پاس ہے, ارے ہم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا, دیتا ہے بچے کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو, چومنے لگتا ہے, ایک دفعہ رپورٹ کارڈ ملا, مارک شیٹ ملی, یتیم بچہ پتا ماں نے نہ جانے کن جتنوں کے ساتھ پڑھایا تھا, اسکول میں ٹاپ کیا, آنکھوں سے آنسو, رپورٹ کارڈ کو چومنے لگتا ہے, کیوں چوم رہے ہو بھائی بدعت ہے, میڈل کو کیوں چوم رہے ہو بدعت ہے, مارک شیٹ مت چومو بدعت ہے, ارے سرکار بدعت نہیں ہے, بس دل بھرایا, ماں یاد آ گئی, ارے ہم کیا کریں, ہمیں ان بچوں کے فاطمہ کی قبریں دیکھ کر رسول اللہ یاد آتے ہیں, ان کے کارنامے یاد آتے ہیں, ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں, ان کی عظمتیں یاد آتی ہیں, کس طرح سے ان کی ماں نے فاقے کر کر کے ان کو پروان چڑھایا یہ یاد آتا ہے, وہ قربانیاں یاد آتی ہیں, تہجد کی نمازیں یاد آتی ہیں, ان نمازوں میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا یاد آتی ہے. ارے دنیاوی امتحان ہے, وہ اخروی امتحان ہے کہ جہاں پر ہمارے ترازو میں وزن ان کی ذات لے کر آئے گی, ہم ان کی قبروں کو دیکھ کر گریہ کیوں نہ کریں. ارے آٹھویں اور ساتویں کا امتحان پاس کر کے مارک شیٹ ملی جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے تو تم اتنا خوش ہوتے ہو, یہ بتائیے کہ جب قیامت میں نامہ عمل ملے گا, ادھر آؤ تمہارا نامہ عمل بڑا وزنی ہے, کیوں, اس میں اہل بیت کی محبت ہے, تو مجھے یہ بتاؤ گریہ نہ کرے تو. میں کیا کہوں, بیدی صاحب کو اکثر یہ شعر مجھے یاد آتا ہے, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, عشق ہو گیا اس کو, ہندو ہے امام حسین کا ذکر سن کے رو رہا ہے, اس کو کسی نے بلایا ہے کیا, کنپٹی کا پستول لگ کے کہا کہ گریہ کرو, دل ٹوٹا رونے لگا. تو یہ محبت ہے کہ جو رسول خدا نے بیان فرمائی. آپ توجہ کیجئے گا, حدیث کیا ہے رسول خدا کی, اما تعلمین ان بکاء یؤذینی, کیا تم بیٹیاں نہیں پتا کہ حسن حسین جب روتے ہیں تو ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. کسی اور کے بارے میں کہا, یہ رحمت الہی ہے, رحمت للعالمین ہے. اور اب میں سے بڑا پریشان ہوں کہ 20 منٹ میں توحید و شرک پہ گفتگو ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن میں جلدی سے ختم کر دوں انشاءاللہ, 60-65 منٹ میں میں انشاءاللہ 1:30 بجے تک میں ختم کر سکتا ہوں میرے خیال سے نا. نہیں یہاں جتنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, انتظامیہ کوئی آدمی ہو آپ لوگ ہاتھ میں تھے, کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے, اب یہ انہیں کی غلطی ہے, کسی کو ہونا چاہیے تھا, نہیں یہ بسم اللہ کی بات نہیں ہے, یہ معذرت چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کہا دیکھو شرک کو خدا نہیں بخشے گا, شرک کے علاوہ جتنے گناہ ان کو بخش دے گا. جب یہ خدا نے کہہ دیا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ان کو بخش دے گا تو یہاں سے بات طے ہو گئی. اب پروردگار عالم نے سورہ حج میں کیا کہا, فرمایا کہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر وتهوی به الریح فی مکان سحیق, جو شرک کرتا ہے نا تو دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان سے گرے, فتختفہ الطیر, پرندہ اسے اچک کے لے جائے, اور تحوی بہ ریحو فی مکان صحیح, ہوا اسے لے کر ایک ایسے دور افتادہ صحرا جنگل میں جہاں سناٹا ہے, نہ آدم نہ آدم زاد, وہاں پھینک کر آ جائے, اس کی مثال ایسی ہے. خوب توجہ کی, قرآن مشرک کے دل کی کیفیت کو بتا رہا ہے, گھبراہٹ, ہوا سے گرے آسمان و زمین کے بیچ میں, پرندہ اچک کر لے جائے, کہیں دور پھینک دے, اس کی مثال یہ ہے. کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہے, اور پھر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان طوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا و مروہ خدا کے شعائر میں سے ہیں, جو ان کے گرد طواف کرے گا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو خدا ثواب دے گا اس کو, اور خدا شکریہ بھی ادا کرے گا تمہارا, اور خدا علیم بھی ہے. یہاں تک اگر آپ نے بات سمجھ لی تو آپ تھوڑی سی عرف عام کی بات, اگر میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر سے کہوں کہ میں آپ لوگ قبول کرتے ہیں مجھے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ, آپ کے نعرے تکبیر اللہ اکبر درود محمد آل محمد پہ اور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا, صحیح ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے, علاقے کے تھانے تک بات پہنچے گی, یہ ہو گیا, تھانے دار صاحب ہنسیں گے, کہیں گے عجیب قسم کے لوگ ممبر پہ بیٹھنے لگے, ٹھیک ہے نا, یہی ہوگا نا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ہم حکومتی سطح میں کسی اونچے سطح پہ جا کر ایک کام کریں, سازش کریں, اور کہیں گے صاحب ہم پرائم منسٹر اعلان کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر, تو وہاں پر امن و امان کو نافذ کرنے والی ایجنسیاں حرکت میں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ آپ کی اس جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکومتی ادارے میں, وہ جو وہاں پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ وہاں بیٹھ کر جو بات ہوئی, آپ اعلان کر دیں کہ مولانا صاحب جو ہیں افواج پاکستان کے سربراہ ہیں, مولانا صاحب فلاں ادارے کے سربراہ ہیں, آج سے کوئی کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گے. لیکن اسی ادارے کے اندر کام کرنے والا پیرلل طریقے سے کام کرے, کہ جس کے پاس ایک طرح کا تعلق ہو, اتھارٹی ہو, کم صحیح، وہاں پر ادارہ حرکت میں آ جائے گا پاکستان کے نظم و ضبط کو برقرار کرنے والا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، تمسخر ہے، بے وقوف کا کام ہے، مجمع بے وقوف، مولانا بے وقوف. اللہ اکبر سے کبھی کوئی کمانڈر ان چیف بنتا ہے، صدر بنتا ہے، چیف جسٹس بنتا ہے، ایک پروسیس ہے. تو سرکار مجھے یہ بتائیے، ہم اور آپ سب مل کے شرک کریں؟ امام صادق نے کہہ دیا کہ تم خدا کے برابر کسی کو لا ہی نہیں سکتے، جب لا ہی نہیں سکتے تو شرک ہوگا کیسے؟ روکے مجھے پولیس والا، آپ کے پاس لائسنس کی بغیر جا رہے ہیں آپ، گاڑی ہے، صدر پاکستان ہوں میں. شکل دیکھے کہے گا سرکار کہ ابھی ہم نے مجلس میں بیٹھ کے طے کیا ہے. کہے گا بھائی ان کو مطلب کوئی دماغی امراض کا ہاسپٹل لے، وہ کچھ اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں مذاق کے طور پہ واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، یہی ہوگا، اس طرح سے ہوگی بات. لیکن اگر کوئی پریزیڈنسی کے اندر بیٹھ کر صدر مملکت کے اسٹاف میں، وزیر اعظم کے اسٹاف میں کوئی سازش کرے تو اس کو پولیس اور سوراخ رسانی اور جاسوسی کے ادارے پکڑیں گے، اس کے فون نکالے آئیں گے. کچھ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا تھانے دار صاحب بھی ہنس کے علاقے کے، وہ ٹال دیں گے بات کو. تو کیوں کیوں شائبہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پر امکان ہے کچھ کر سکتے ہیں. تو خدا کی ذات میں آپ شرک کر سکتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ خدا کے برابر کسی کو سمجھنا. سمجھتے رہو، اس کی خدائی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات سمجھ لی، تو پھر خدا نے قرآن میں شرک کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ اگر بات ہی ناممکن ہے تو حرام اور گناہ کیوں ہے؟ کبھی قرآن میں آپ نے کوئی آیت دیکھی کسی فقیر نے، سنی شیعہ کسی فقیر نے، کسی مفتی نے کہو کہ ہاتھ ہلا کر آسمان کی طرف اڑنا حرام ہے؟ نہیں کہے گا، اڑ ہی نہیں سکتا کوئی جب ممکن نہیں ہے. اب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ حرام ہے، جب ممکن نہیں ہے حرام کیسے؟ تو جب شرک ممکن ہی نہیں تو حرام کیسے؟ تو اب اس کو سمجھو، شرک کہاں پر ممکن ہے، شرک کہاں پر ممکن نہیں ہے. اگر کسی ذات کو خدا کے مقابلے میں لا کر رکھو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل و شعور کے خلاف ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں نے فیصلہ دے دیا، اکان سم تشیع، وہاں پر کوئی چیز ہے بھی؟ امام رضا فرما کر چلے گئے، کان اللہ ولم یکن معہ شیء وعلان کما کان، خدا تھا، ہے، رہے گا، کوئی اس کے برابر نہیں جا سکتا تھا، نہ جا سکتا ہے، اور اب بھی ویسا ہی ہے. جب ویسا ہی ہے، کوئی اس کے مقابلے پر، اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر حرام کیا چیز ہے؟ حرام سمجھنے کے لیے چلنا پڑے گا آپ کو صفا و مروہ کی آیت کو سمجھنے کے لیے، سمجھنا پڑے گا صفا و مروہ کے بارے میں. خدا نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. دیکھو صفا و مروہ خدا کے دین کی نشانیاں ہیں. اب یہاں پر کوئی اگر میرا جاننے والا، عربی جاننے والا دوست بیٹھا، شعائر کے باب میں، چیپٹر میں لمبی چوڑی بحث ہے کہ شاعر ہے کیا، شعیرہ، اشعار، شعار، 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 ایک عجیب، مجھے اس بکھیڑے میں آپ کو لے کے نہیں جانا. سیدھا سیدھا مفسرین نے کہا کہ صاحب خدا کے دین کی نشانیاں صفا و مروہ یہ پہاڑیاں، من تطوع خیرن، جو جائے حج اور عمرے کے لیے تو ان کا طواف کرے، صحیح کرے. آپ سب کو مسئلہ پتا ہے، سات چکر کاٹنے ہوتے ہیں. ومن تطوع خیرن، جو نیک کام کرے گا خود بخود، تو دیکھو فإن اللہ شاکر علیم، خدا اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا. شاکر، خدا اس کا شکریہ ادا کرے گا. علیم، خدا علم بھی رکھتا ہے. تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ صفا و مروہ کے ساتھ یہ. اب بات کو مزید ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، پروردگار تجھ سے ایک سوال ہے. یہ تیرا گستاخ بندہ ادب کے ساتھ تیرے حبیب سرور کائنات کا واسطہ دے کر میں خدا کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار، وہ چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، ان کو تو توڑوا دیا علی کو کاندھے پہ چڑھا کر رسول کے، اتنی بڑی پہاڑیاں کہہ رہا یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. وہ جو بت تھے، وہ ان کی مٹی کیا کہیں اور سے آئی تھی؟ وہ کسی یہودی سازش کے تحت آئی تھی یا کسی امریکی سازش کے تحت آئی تھی؟ وہ مٹی کہاں کی تھی بتوں کی؟ اسی مکے کی تھی نا، اسی صفا مروہ کی پہاڑی کے پاس سے نکالی ہوگی. تو خدا کے ساتھ اتنی بڑی پہاڑی برداشت کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بت، بڑے چھوٹے، بعض تو حلوے کے تھے، نہیں پھینکو سب کو اٹھا کے توڑو، آندے منہ کے بل گراؤ. اچھا کیا کیا؟ ختمی مرتبت کے دوش مبارک پر امین مومنین نے، تو یہ ہوا کیا؟ وہاں برداشت نہیں کیا، یہاں برداشت کیا، فرق کیا؟ وہاں تو عجیب. تو جواب آئے گا، دیکھو ہمارا ایک نبی جس کو نبی بننا تھا، اس کی ماں نے چکر کاٹے تھے اس کی جان بچانے کے لیے. پروردگار
تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ ماں تھی وہ نہ کرتی تو کون کرتا؟ کوئی تھا ہی نہیں، یہ تو نے فطری جذبہ رکھا تھا، جو فطری جذبہ ہے اس پر کیا ثواب دے گا؟ تو جواب آئے گا، بھائی فطری جذبہ تھا، ہم کو پسند آئی یہ بات، موسیٰ کا قصہ نہیں پڑا، ماں تھی دہل گئی، ہمیں ترس آیا، ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے موسیٰ کی ماں کو پیغام دیا، ہمیں پسند آ گیا، فطرت مادری تھی، یہ کرنا تھا، ہم نے حکم نہیں دیا تھا، فطری جذبات کے تحت تھا، لیکن ہم کو پسند آیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام کرو، ہم بچائیں گے، یہاں حاجرہ تھی، فطری جذبات کے تحت تھا، لیکن یہ فطری جذبہ ہم کو پسند آیا، تو سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے حکم دیا، ایک تو یہ کہ حاجرہ سے منسوب، حاجرہ نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ امام، نہ اسماعیل پیغمبر، نہ امام، نہ حاجرہ پیغمبر، نہ امام، خدا کو ادا پسند آئی، اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، تم اگر صفا و مروہ کو سجدہ کرو خدا سمجھ کے تو خدا ناراض ہو جائے گا، مشرک ہو جاؤ گے، حاجرہ اور اسماعیل کی یاد میں چکر کاٹو تو مومن کہلاؤ گے، خوب توجہ کر، نہیں صرف یہ نہیں ہوگا، خدا وہ کام کرے گا جو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے، کیا فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے گا، یعنی پروردگار رب تو ہے، عبادتوں کا طریقہ تو نے سکھایا، ہمیں چاہیے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کریں، جواب آئے گا، قرآن کی آیت نہیں پڑھی، شاکرن، خدا تیرا شکریہ ادا کرے گا، پروردگار اس بندے نے کام کیا کیا، ارے میری ایک ولی تھی، اسماعیل کی ماں تھی، بھاگی تھی، ہمارا ایک نبی کا گھرانہ تھا، اس کو بچانے کی خاطر بھاگی، ہم کو پسند آیا، اب اس نیت کے مطابق کرو گے، اب گھبراؤ مت، ہم تمہاری اس عبادت کا شکریہ ادا کریں گے، پروردگار بات سمجھ میں آ گئی، تو شکریہ ادا کرے گا، جب پروردگار شکریہ ادا کرے گا، اب اس پر کل گفتگو کریں گے، لیکن پروردگار یہ جو دوسرا لفظ تو لایا، یہ علیم، اس علیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم علم رکھتے ہیں، پروردگار کیا مطلب؟ ارے یعنی ہم علم رکھتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کی محبت میں یہ کام کر رہے ہو، تب ہی شکریہ ہوگا، صفا مروہ کو بت سمجھ کے نہیں کر رہے، تو اب جب بھی جانا نا کربلا اور نجف، السلام علیک یا سلیل النبوہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تیرا حسین اگر نہ ہوتا،
درود پڑھے محمد علی محمد، ایک دفعہ درود پڑھے محمد علی محمد، اور مولا نے جملہ جو کہا کربلا میں، جب لشکر یزید کو روکنا چاہا اپنے قتل سے، اپنے ساتھیوں کے قتل سے، کیا جملہ کہے؟ تین یا چار جملہ کہے، اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، هل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا زمین پر اس وقت میرے علاوہ تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی اور بیٹا موجود ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا، نہیں خوب توجہ کریں، اس میں کیا ہوا؟ وہ کہیں کہ نہیں ہے، پھر لیکن تم ہمارے مجرم ہو، مولا بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ جیسے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم بیٹے ہو، تو سب کی سب وہ حدیثیں قطار اندر قطار آ جائیں گی، حسین کی فضیلت خود بخود آئے گی کہ یہ فاطمہ کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا، یہ رسول اللہ کا فرزند، یہ خدیجہ کا بیٹا، یہ فاطمہ بنت اسد کی اولاد، یہ ابو طالب کی اولاد، تمام کی تمام وہ فضیلتیں آ جائیں گی، ایک درود بھیجیں بلند آواز سے، محمد علی محمد، لہذا شرک کہاں پر ممکن ہے؟ نیت میں، نیت میں، ذریعہ امام حسین کو خدا مان دو، امام حسین نہیں چاہتے، لیکن آپ مجھے بتائیے کون جاتا ہے پوجا کرنے؟ ارے بھائی جب تم کہہ رہے ہو السلام علیکہ، حسین ابن علی کی زیارت شرک نہیں ہے، عین توحید ہے، کیونکہ ادھر تم نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کتنی چیزیں ثابت ہوئی، رسول بھی ثابت ہو گئے، اللہ بھی ثابت ہو گیا،
اللہ نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا وہ بھی ثابت ہو گیا. تو آپ نے برکت زیارت رسول خدا کے فرزندوں کی سمجھے آپ, بیٹوں کی سمجھے آپ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بہت آپ کو تھکایا, تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قبروں پر جانا شرک نہیں ہے. اور یہاں پر اسلامی ایک مسئلہ ہے, کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, یہ جب یہ مر جائیں یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں, کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن منافق ہیں. تو رسول خدا کو بتا دیا خدا نے کہ دیکھو خبردار ان کے اوپر نماز جنازہ مت پڑھنا, ولا تقوم علی قبرہ, ان کی قبر پر جا کر کھڑے بھی مت ہونا. خوب توجہ کیجیے گا کیا فرمایا, ولا تقوم علی قبرہ, ان کی قبر پر جا کر کھڑے مت ہونا. اس کا مطلب ہے کہ جو منافق ہے اس کی قبر پر مت جانا, جو مومن ہے اس کی قبر پر جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ خود قبر پر جانا رسول خدا کی سنت سے ثابت ہے. ایک منزل رہ گئی, آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ رسول جاتے تھے ان کی قبروں پر ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے, جو قبر میں مردہ ہے اس کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جاتے تھے, اور ہم جاتے ہیں اپنے مولاؤں کی قبر پر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. تو سرکار اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم گناہوں کو بخشوانے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ قبر میں تو بیچارہ آپ کہیے کہ وہ جس کی قبر کی زیارت کے لیے گئے وہ تو مردہ ہے, وہ تو لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر. تو سرکار میں ہاتھوں کو جوڑ کے آخری استدلال کا جملہ اور اس کے بعد اشارہ دے کے آگے بڑھوں گا. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے نا, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مردہ ہیں, وہ زندہ ہیں. یرزقون, انہیں رزق مل رہا ہے, ولیکن لا تشعرون, تم شعور نہیں رکھتے. تو میں ایک بات کہوں, یہ رزق کس کو مل رہا ہے؟ شہدا کو مل رہا ہے. تو امام حسن شہید, امام حسین شہید, امیر المومنین شہید, رسول خدا شہید. اب کوئی کہے جنگوں میں تو نہیں لڑے, تو سرکار جن کے کلمہ پڑھ کے تم شہادت کا جام نوش کرتے ہو تم کو تو شہید کا ثواب مل جائے, اور رسول کو شہید. عجیب. تو جب خدا نے فرما دیا, دو آیتیں لیکن میں صرف ایک آیت پڑھوں گا کہ یرزقون یعنی ان کو رزق مل رہا ہے, ولیکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. یہ ہر بچہ ہمارا جانتا ہے جو اسلامیات پڑھتا ہے, اسلامیات کے ٹیکسٹ میں میرے خیال سے یہ آیت موجود ہے. تو ایک سمجھ میں آیا, جو شہید ہے اس کو رزق مل رہا ہے, یہ رزق کس کا ہے؟ شہید کا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. اچھا اب اگر میں قبر حسین ابن علی پہ جا کے کہوں مولا جو رزق آپ کو مل رہا ہے نا, وہ تو قرآن کی مجھے ثابت ہے نا کہ مولا کو رزق مل رہا ہے, امام حسین کو, حضرت عباس کو رزق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, مالک کون ہے اس رزق کا؟ بھائی خدا حسین کو دے رہا ہے, رزق حسین کا ہے. علی اکبر کو ایک رزق مل رہا ہے, علی اکبر کا, مولا عباس کا ایک رزق مل رہا. تو یہ مولا عباس کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں مولا عباس کی قبر پر جا کر کہوں یا ابو الفضل عباس وہ جو رزق مل رہا ہے نا آپ کا ہے نا مولا عباس, تھوڑا سا مجھے دے دیجیے, اس میں کہاں سے شرک ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ نہیں ان کو رزق نہیں مل رہا, میں کہوں آیت کیا کریں گے؟ اچھا کہیے آپ تو شہید نہیں ہیں. اگر آپ نے شہید نہیں کہا, نہ کہیں آپ شہید, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے کوئی. قیامت میں رسول خدا ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, وہاں فیصلہ ہوگا, جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے کوئی. دیکھیں ڈرے وہ جس کا میدان قیامت میں والی وارث نہ ہو. تو آپ جا کر اس بات کو سمجھیے کہ سیدھی سی بات ہے. اور میں نے بہت ساری علمی اصطلاحات وغیرہ چھوڑ کر اور دوسری آیت استبشار کی بھی ہے, خوشخبری کی, میں وہ نہیں پڑھوں گا, بات ختم ہو گئی. تو آج جو شہادت میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس شہزادے کی شہادت ہے کہ جس کا مرحلہ فنا اور تعلق اہل بیت سے اتنا شدید ہے کہ عجیب شہزادہ ہے یہ. میں پہلے بتا دوں, وقت یقیناً نکل جائے گا میرا جو مجھے دیا گیا تھا, 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں گے, میں اس کے لیے شرمندہ ہوں, لیکن میں جلدی جلدی منزل طے کروں گا. امیر المومنین نے ایک دفعہ رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اتحب عقیلا, آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ احبہ حبین, میں دو طرح کی محبت کرتا ہوں عقیل سے, ایک تو حب عمی, میرا چچا ابو طالب محبت کرتا تھا عقیل سے, میرا چچا محبت کرتا تھا میں بھی محبت کرتا ہوں. میرا چچا کوئی, میرے الفاظ ہیں, میرا چچا کوئی معمولی تھا, مجھ پر احسانات ہیں. اور دوسرا یہ کہ اے علی, اس عقیل کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا
کہ جو تیرے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا, جو تیرے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا. یبکی علیہ صالح المؤمنون, نیک مومن اس پر گریہ کریں گے. اور صلت علیہ الملائکۃ المقربون, ملائکہ مقربون مقرب اس پر درود بھیجیں گے. مسلم نے عقیل خط دے کر بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا, لکھا, یا اہل کوفہ قد بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی, اے کوفے والوں میں تمہیں وہ شخص بھیج رہا ہوں اس خط کو دے کر کہ جو میرے گھر والوں میں سے ہے, میرا بھائی ہے, با اعتماد ہے. آپ جانتے ہیں نا ایک رشتہ اور امام حسین سے ہے, امام حسین کی ایک بہن ہے جناب رقیہ سلام اللہ علیہا, ہمشیرہ امام حسین, دختر گرامی ہے امیر المومنین, ان کے کیا ہیں شوہر ہیں جناب مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل کے بارے میں لوگ جو اندازہ لگاتے ہیں 50 سے 55 56 برس کی عمر ہونی چاہیے شہادت کے وقت, کیونکہ مسلم کی بہادری ایسی تھی کہ مسلم کو جنگ صفین میں امیر المومنین نے عبداللہ ابن جعفر طیار, مسلم ابن عقیل, امام حسن, امام حسین کو میمنہ لشکر پر سالار بنا کر معین کیا تھا. تو جس جوان کی بہادری پر علی بن ابی طالب کو اعتماد ہو, ابو طالب کا پوتا ہے بھائی, عقیل کا بیٹا, کون عقیل کون مسلم. ایک دفعہ عقیل آئے امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں, لقد استماحنی عقیل من برکم ہاذہ, عقیل آیا تھا میرے پاس میرا بھائی گندم مزید مانگنے کے لیے کہ مجھے اور گندم دے دو بھائی, میرے گھر میں بچے ہیں فاقے ہو رہے ہیں. میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا, ورائی تو صبیان عقیل شعصن غبر, عقیل کے بچوں کے بال بکھرے ہوئے اور چہروں پر فاقوں کے آثار ہیں. میں نے تو علی ابن ابی طالب کو کوئی کیا سمجھے گا, علی ابن ابی طالب کے زلجانہ کے ٹاپوں کی خاک تم اپنی آنکھوں میں لگاؤ, زیادہ ہے تمہاری میری اوقات سے. کیا عقیل علی ابن ابی طالب, کیا مسلم ابن عقیل, کس گھرانے کی بات کر رہے ہو. ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ جب اس گھرانے کے بچوں کا ذکر آتا ہے ہم رو لیتے ہیں, محبت ہے. اس سے زیادہ تمہاری میری اوقات نہیں ہے کچھ یاد رکھنا, کہ چھوڑ دو بس اس بات کو, یہ کس مقام پر تھے نہیں سمجھ سکتے تم لوگ اور ہم لوگ, اگر یہ دعائیں نہیں ہوتی زیارتیں نہیں ہوتی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. فاقوں میں پلا بڑا ہے عقیل مسلم, لیکن کس چچا کے بیٹے کی مدد کرنے جا رہا ہے جس نے باپ کو گندم نہیں دیا تھا, گھر کا ماحول تو دیکھو تھا. اسے کہتے ہیں امامت میں فنا. ایک دفعہ پہنچے, بیعت ہوئی. میں واقعات مختصر کر کے بتاؤں عزیزوں, میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا, مجھے مصائب کے اختتام پر اس جملے کی ضرورت ہے. فنا بہت شدید ہے مسلم کی بی بی زینب کے وجود میں, بہت مودت ہے بی بی زینب سے اپنی بہن سے, بہت محبت ہے حسین ابن علی سے, بہت محبت ہے حسین کے بچوں سے. یہ کب فنا نظر آئے گی؟ فنا تو سمجھتے ہو نا, یعنی اپنے وجود کو ختم کر دینا زینب کبریٰ کے احترام میں, اپنے وجود کو فنا کر دینا حسین کے احترام میں, اپنے وجود کو فنا کر دینا حسین کے بچوں کے احترام میں. جس طرح سے عقیل کو محبت ہے, یہ محبت کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب جا کر زیارت پڑھو ابو الفضل عباس کے حرم میں, وہی زیارت مسلم ابن عقیل کے حرم میں. خبردار ہانی ابن عروہ کو مسلم کے برابر مت لے آنا, خبردار مختار کو مسلم کے برابر مت لے آنا, خبردار کوئی مسلم ابن عقیل کے برابر نہ آنے پائے. مسلم ابن عقیل شہداء کربلا میں نہیں, لیکن بڑا مرتبہ ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. یاد رکھنا, ایک دفعہ بیعت کی, 15,000 لوگوں نے نماز پڑھی, افواہ پھیلی, شام سے فوجیں چل چکی ہیں. اب جو مسلم نے پلٹ کر دیکھا تو عقیل کے مظلوم بچے کے پیچھے 15 سے 20 انسان تھے. بس ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے, رات کی تاریکی, رزقنا اللہ وایاکم, تم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت ہو, محراب شہادت کی زیارت ہو, مسلم کی قبر کی زیارت ہو. بس ایک دفعہ مسلم نکلے, بائیں طرف جب دیکھنا نا, مسجد و کوفہ کی طرف تمہاری پشت ہو, بائیں طرف کا جو محلہ تھا نا, وہاں پر بنی کندہ کے گھر تھے. مسلم وہاں پر اپنے ایک ساتھی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے, گلیوں میں جا رہے ہیں, ایک دفعہ دیکھا 15 لوگ ساتھ ہیں. کہا چلے جاؤ, مسلم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں, اب کوفے میں ہو کا عالم, حسین کا بھائی, حسین کا سفیر, مظلومیت کے عالم میں مسلم کو جائے پناہ نہیں مل رہی. ایک دفعہ آگے بڑھے, ایک مومنہ نے دروازہ کھولا جو اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. باز نے کہا داماد تھا, مسلم کو گھر کے چبوترے کے باہر بیٹھے دیکھا. ایک دفعہ کہا کہ اے شخص تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا, میں نامحرم ہوں, تو میرے گھر کی چوکٹ پہ بیٹھا ہے, بری بات ہے, معیوب ہے. کہا کہ ایک مومنہ ایک پانی کا جام اگر ہو تو دے دے. گئی پانی کا جام نہ کرتی, مسلم نے پانی پیا, کٹورا واپس کیا. اس نے کہا تو نے پانی پی لیا, اپنے گھر جا. کہا میرا کوفے میں گھر نہیں ہے. کہا تو ان پور اس پراشوب دور میں کوفے کرنے کیا آیا تھا؟ کہا میں اس گھرانے سے ہوں جس کی محبت کو قرآن میں خدا نے واجب کیا. اب اس مومنہ کے ہاتھ تھر تھرائے, ایمان مرد و زن نہیں پہچانتا. مسلم کے پیچھے پورا کوفہ ہے, پورے کوفے کی فوجیں ہیں. کہا کہ اپنا مزید تعارف کروائیے. کہا کہ میں مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر ہوں. اب اس مومنہ نے دروازے پاٹو پاٹ کھولے, کہا مولا قدم آنکھوں پر رکھیے, تشریف لائیے, میں کہوں گا اے مومنہ کاش تو 11 محرم کو بھی ہوتی جب حسین کی بہنیں اس کوفے میں آئی تھی. ارے ان کو اپنے گھر میں. ایک دفعہ ایک حجرا تیار کیا, مسلسل ذکر کی آواز آ رہی ہے, مسلسل ذکر کر رہے ہیں. ایک دفعہ کھانے کی تشتریاں سینی لے کر گئی مسلم کے پاس. دوبارہ جب گئی دیکھا کھانا جو کا تو ہے. کہا مالک مولا کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ کہا کہ اخذتنی عینائی, ابھی میں عبادت کرتے کرتے ذرا سستانے کے لیے بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی, میں نے اپنے چچا علی ابن ابی طالب کو دیکھا, فرما رہے مسلم ہلم الینا, ارے مسلم جلدی ہمارے پاس آؤ, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. شاید یہ مومنہ سمجھ نہ پائی, ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس مومنہ کے ملعون بیٹے نے جا کر دارالعمارہ میں یہ بات بتا دی کہ مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. کہا مولا لگتا ہے آپ کو گرفتار کرنے آ گئے. مولا گھر سے باہر نہ جائیے گا. جانتے ہو مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک مومنہ کے گھر پر آنچ آئے. میں کہوں گا مسلم کاش شام غریبہ میں ہوتے جب علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی. مسلم نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا. ایک دفعہ مقابلہ کرنا شروع کیا, دھوکے سے 100 سواروں کا دستہ تھا. مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ تشنگی کا غلبہ, مسلم کے بدن پر آگ کے گولے پھینکے گئے. اب سمجھ میں آیا فنا کا مرحلہ. وہاں پر سیدانیوں کے خیمے جلے. مسلم نے کہا میری آقا زادی, ارے علی کی بیٹیوں کے خیمے جلے, مسلم کے بدن پر آگ کی تپش لگی. ایک دفعہ دھوکے سے گرفتار کیا, دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, لبوں پر زخم ہے, بھل بھل خون بہ رہا ہے, مشکے کسی گئیں. عبید اللہ کے دربار میں لے کر گئے. کہا سلام کرو. کہا میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں مانتا. کہا کہ تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ اچھا 3 وصیتیں ہیں. پہلی وصیت میرا قرضہ واپس کر دینا میری زرہ بیچ کے. دوسری وصیت میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا. تیسری وصیت یہ کہ فرزند فاطمہ مکے سے چل چکا ہے, خط لکھ دو, اب کوفے کے حالات موافق نہ رہے رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے نہ آئے. تینوں وصیتیں کی, وصیتیں عبید اللہ کو بتا دی گئیں. عجیب دھوکہ ہوا مسلم کے ساتھ. بس ایک دفعہ مسلم ابن عقیل نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, ایک پانی کا کٹورا لایا گیا. مسلم نے لبہائے مبارک کے پاس جب پانی کے کٹورے کو لے کر گئے, اتنا زیادہ خون بہ رہا تھا کہ کاسہ آب خون آلود ہو گیا. مسلم نے 3 دفعہ پانی کو پھینکا, 3 دفعہ کٹورا بدل کے منگوایا, مسلسل خون بہ رہا تھا. مسلم نے یہ کہہ کر پانی پھینکا لو کان رزقاً مسقوماً لشربتہ, اگر قسمت میں ہوتا تو مجھے پانی مل جاتا. میں مسلم سے ایک جملہ کہوں, مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کی اتنی محبت, تمہارا مولا تو سوکھے گلے کے ساتھ شہید ہو اور تم پانی پی کر شہید ہو. بس ایک دفعہ دارالعمارہ کی سیڑھیوں پر لے جایا گیا.
قاتل نقل کرتا ہے مسلم کا کہ مسلم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، پیروں میں لغزش نہ تھی، بدن پر تھر تھراہٹ نہ تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس ایک دفعہ دار الامارہ کی چھت پر قاتل لے کر گیا، ایک دفعہ مسلم نے صحرا کا رخ کیا، السلام علیکا یا ابا عبداللہ، قاتل کی تلوار چلی، سر و گردن میں جدائی ہوئی، بدن کو پھینکا گیا. اس سلام کا مطلب کب سمجھ میں آیا؟ جب عصر عاشور تھی، حسین ذوالجناح پر تھے. بس ایک دفعہ فاطمہ کے بیٹے پر آخری وقت آیا، گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ کوفے کا رخ کیا، یا ہانی و یا مسلم، کیا ہوا؟ ارے مسلم، تو نے فاطمہ کے بیٹے کو یاد کیا، فاطمہ کا بیٹا تجھے یاد کر رہا. قاصد کہتا ہے مولا کا، میں نے دیکھا مسلم کا بدن دار الامارہ پر دروازہ کوفہ پر ٹنگا ہوا ہے، آویزہ ہے. میں گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مدینہ مکے کی راہ لی. ایک دفعہ پوچھتا پاچھتا گیا، ایک کچھ خیمے لگے تھے، بچے باہر کھیل رہے تھے. میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ اصل میں خبر بری ہے. کہا کیا خبر ہے؟ کہا مسلم، کہا قاصد حسین کوفے میں مارا گیا. ارباب مقاتل نے باز نے یہ جملہ لکھا ہے، ان بچے بچیوں میں ایک بچی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی. کہا یہ بچی کون تھی؟ کہا تو نے کیا غضب کر دیا، یہ مسلم کی بیٹی تھی. مولا آئے، مسلم کی بیٹی کو اپنی آغوش میں بٹھایا. اچھا جب یتیم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ گالوں کا بوسا لیتے. یہ مسلم، یہ بھانجی ہے. میں کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ کتنی خوش نصیب ہو، جب یتیم ہوئی حسین کی آغوش، سر پر حسین کا ہاتھ، رخساروں پر ماموں کے بوسے، لیکن ایک حسین کی یتیمت. جب یتیم ہوئی پہلی تعزیت ملی، منہ پر تماچے، کانوں سے گھور چھینے گئے، کرتے کے دامن میں، سر پر ردا نہیں، پیروں میں کاٹے، کوئی پرسانے پال نہیں. یہ علی کی پوتی، یہ فاطمہ. پروردگار اس مجلس کو پنجتن کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، امیر المومنین رسول اللہ امام حسن امام حسین کے لیے، حضرت حجت امام زمانہ ولی اللہ العظم کی بارگاہ میں اس قابل بنا کہ امام زمانہ کی تعزیت اور تسلیت کا سامان. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ درد قلق رنج علم پریشانی کو دور فرما، ہر خوشی مسرت. پروردگار جو مائیں بہنیں بچیاں مومنین یہاں موجود ہیں، جو حاجت لے کر آئیں، تجھے واسطہ مسلم ابن عقیل کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ مسلم کے بچوں کی یتیمی کا، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.